जी بسم الله الرحمن الرحيم باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئ من طواف الوداع ترجمة الباب کا حاصل ہے طواف وداع کا مسئلہ طواف وداع یہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے لیکن طواف وداع کے سلسلے میں امام یہ باب قائم کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی عمرہ کرنے والا حج کرنے والا طواف سعی عمرہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کے بعد اگر نفل طواف کر لے تو وطن جاتے وقت کے اوپر طواف وداع کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ جو نفل طواف کیا تھا وہ نفل طواف طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا. اسی طریقے سے حج اور عمرے کے بعد اگر کسی نے نفلی عمرہ کیا تو اس نفلی عمرے کی وجہ سے نفلی عمرے کے ضمن میں جو نفلی طواف ہوا ہے اس طواف کی وجہ سے بھی طواف وداع ادا ہو جائے گا. الگ سے طواف وداع کرنا ضروری نہیں ہے. اگرچہ افضل یہ ہے کہ روانگی کے وقت نفلی طواف کرے اور وہ نفلی طواف طواف وداع کہا جائے گا, لیکن اگر کوئی آدمی مستقل طواف وداع نہ کرے بلکہ حج عمرے کے بعد نفل طواف کیا ہے یا نفل عمرے کے ذیل میں نفل طواف ہوا ہے تو یہ کافی ہو جائے گا. دم دینا اس کے ذمے ضروری نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا عمرہ کیا 13ویں کی رات میں, یعنی 13-14 کے درمیان کی رات میں. اس روایت میں طواف وداع کا تذکرہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عمرے کے ضمن کے اندر جو طواف ہوا تھا وہ کافی ہو گیا, گویا طواف وداع کے قائم مقام یہ پورا عمرہ اس کی جگہ قائم مقام سمجھا جائے گا. جی. یہاں دیکھیے وضاحت آ گئی, ورجال من اصحابہ ذوی قوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو طاقت والے تھے یعنی پیسے والے تھے ان کے پاس ہدی کا جانور تھا. اس سے معلوم ہوا کہ متعدد حضرات کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر حدی کا جانور تھا. جی
صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی ماں عائشہ رو رہی ہے چونکہ عمرہ ادا نہیں ہو رہا ہے. جی یعنی لا اصلی کا مطلب حیض آ گیا اس لیے اب میرے لیے نماز کی پابندی آ گئی. جی دیکھیے یہاں دعائیہ الفاظ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا تمہارا کیا نقصان, تو تو حضرت آدم کی بیٹیوں میں سے ہے یعنی عورت سے ہے, دوسری عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقرر کی وہ تیرے لیے بھی, یعنی ایام حیض کا خون آ جانا, اس میں نماز کا بند ہو جانا, یہ تو عام ہے عورتوں میں, کوئی تمہاری تخصیص تھوڑی ہے. فکونی فی حج کی, ابھی تو تم اپنے حج میں ہو جاؤ, یعنی عمرہ توڑ کر کے حج کا احرام باندھ لو. اصل اللہ یرزقکیہا, اللہ سے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تم کو عمرے کی دولت سے نواز دیں گے, یعنی تمہارا عمرہ جو ٹوٹ رہا ہے تو آئندہ اللہ تعالیٰ الگ سے عمرہ تمہیں دیں گے. جی بس مینا سے آئے یعنی حج پورا ہوا تو محسب ابتہ کے اندر ہمارا قیام ہوا. جی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے حجاج کے قافلے کے ساتھ محسب میں مقیم رہے اور حضرت عبد الرحمن کے ساتھ حضرت عائشہ کو بھیج دیا, اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ جاؤ تم عمرے کا احرام باندھ لو, اپنے اعمال پورے کرو, میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا. یعنی پھر عمرے سے فارغ ہو کر کے محسب میں آ جانا, ہم تمہارا انتظار کریں گے. معلوم ہوا کہ بیوی کے لیے اس طرح انتظار کرنا یہ مشروع عمل ہے, ان کا عمرہ باقی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ تم لوگ عمرہ کر لو, ہم یہاں انتظار کریں گے. فأتينا في جوف الليل, ہم نے رات کے اندر عمرہ ادا کیا. عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہاں حضرت عائشہ اور عبد الرحمن صبح صادق سے پہلے پہنچ گئے. فاتینہ فی جوف اللیل کا یہ مطلب ہے کہ رات میں عمرہ کیا, عمرے سے فارغ ہوئے اور صبح صادق سے پہلے پہلے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے وہاں یہ دونوں بھائی بہن پہنچ گئے. یہاں یہ ملحوظ رہے دوسری روایتوں کے پیش نظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف وداع کے لیے تشریف لے گئے, یعنی مینا سے آنے کے بعد حج کی ارکان پورے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف وداع کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن دونوں عمرے کے لیے گئے, حضور طواف وداع کے لیے گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف وداع کے لیے تشریف لے گئے اور طواف سے فارغ ہو کر کے آپ آ رہے تھے, واپس تشریف لا رہے تھے, تب بھی حضرت عائشہ کی ملاقات ہو گئی راستے میں. حضرت عائشہ اس وقت کے اوپر عمرے کے لیے بڑھ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف وداع سے فارغ ہو کر کے واپس تشریف لائے تھے. وہ ملاقات الگ, وہ حرم میں اڑپ جڑپ ملاقات ہو گئی ہلکی سی, اور فراغت کے بعد پھر محسب میں باقاعدہ ملاقات ہوئی. فقال فرغتما, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں عمرے سے فارغ ہو کے آ گئے. قلت نعم, میں نے عرض کیا کہ جی جی فارغ ہو گئے. فنادى بالرحيل في اصحابه, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سفر شروع کرنے کا اعلان کر دیا کہ چلو سب مدینہ واپس جائیں گے. لمبا قیام نہیں فرمایا, مجموعی 10 دن, 4 سے 14. فرتحل الناس, سارا قافلہ مدینہ جانے کے لیے روانہ ہو گیا. ومن طاف بالبیت قبل صلاۃ الصبح, جن لوگوں نے فجر کی نماز سے پہلے طواف وداع کیا تھا وہ بھی آ گئے. پھر سب روانہ ہو گئے مدینہ منورہ جانے کے واسطے. ثم خرج موجها الى المدینہ, پھر مدینۃ المنورہ کی طرف رک کر کے پورا قافلہ روانہ ہو گیا. جی فرض نفل دونوں کے احکام تقریباً یکساں یکساں ہیں, یعنی عمرے کے اندر وہی کام کریں گے جو کام حج کے اندر ہوتے ہیں. بس اتنا ہے کہ عرفات, مینا, مزدلفہ وغیرہ کام کاج نہیں کرنے ہیں, ورنہ یہ جو بنیادی اعمال ہے طواف, صفا مروہ کی سعی, احرام, لبیک, یہ سارے کام کرنا ہے. تو عمرے میں بھی وہی کام کریں گے جو کام حج کے اندر کرنا ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفوان ابن یعلا ابن امیہ اپنے والد حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. ان رجلن, ایک شخص عطا ابن منیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. مقام جعرانہ میں, یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز مقام جعرانہ میں قیام فرمایا تھا, اس وقت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے. وعلیہ جبتن, اس سائل کے بدن کے اوپر ایک جبہ تھا. وعلیہ اثر الخلوقی, ایک خوشبو کا نام ہے زعفران, جس کا جزو اعظم ہے, اس کے بدن کے اوپر خلوق کا نشان تھا. او قال سفرتن, یا زردی کا دھبا پڑا ہوا تھا. یہ سائل اسی لیے پوچھنے آئے کہ کسی نے اس سائل کو یوں کہا کہ تو نے احرام میں کیسا کپڑا پہنا ہے, اس کے اوپر تو خوشبو بھی لگی ہوئی ہے اور جبہ تو نے تو پہن رکھا ہے, حالانکہ یہ دونوں چیزیں احرام میں ممنوع ہیں, جبہ بھی ممنوع اور خوشبو بھی ممنوع, یہ دونوں تو نے ممنوع کام کیے. تو یہ تو فوراً آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہ غلطی ہو گئی میں اب کیا کروں, جبہ بھی پہن لیا اور خوشبو کے دھبے والا پہن لیا. فقال آ کر عرض کیا کیف تأمرونی, آپ مجھے کیا حکم دیتے ہو کہ میں اپنے عمرے میں کیا کروں, یعنی یہ غلطی ہو گئی اس کی تلافی میں کیسے کروں, ذرا مجھے بتلائیے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب کو بتلانے کے لیے وحی کا نزول شروع ہوا, وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ کو کپڑے کے ذریعے سے ڈھانک دیا گیا. جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو جو بھی حاضر ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اوڑا دیتا تھا, کپڑا حضور پر ڈال دیا جاتا تھا. تو حضور کے اوپر نزول وحی کے وقت پر کپڑا ڈال دیا جاتا. فقلت لعمر, یعلی ابن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا, سوال کیا. یہ سوال جو ہے نا پرانا ہے, اس واقعے کے وقت کا نہیں ہے. یعنی حضرت یعلی ابن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی دن پہلے کہہ رکھا تھا, حضرت عمر وہی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ مجھے دیکھنے کا بہت شوق ہے, کبھی حضور پر وہی نازل ہوتی ہونے تو مجھے ضرور بتلانا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نزول کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اب یہاں یعلی ابن امیہ جو ان کے بھائی ہیں عطا ابن منیع, انہوں نے سوال کیا, ان کے سوال کے جواب میں وحی کا نزول شروع ہوا. تو حضرت عمر نے کہا کہ چلو آج یعلی کو میں دکھا دوں, انہوں نے مجھے کہہ رکھا ہے نا وحی کے وقت چہرے انور کیسا ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے, آج چاند سے میں دکھا دوں. فقال عمر, حضرت عمر نے فرمایا تعال, یعلی ادھر آؤ, کیا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہو, کیا آپ اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہو؟ قلت نعم, میں نے کہا ضرور دیکھنا ہے. تو وہ جو کپڑا حضور کے جسد اطہر کے اوپر ڈالا گیا تھا, حضرت عمر نے کپڑا اٹھا کر ان کا سر کپڑے کے نیچے گھسا دیا کہ لے دیکھو اندر کیا دیکھنا ہے. تو جو کپڑا ڈالا گیا تھا اس کے نیچے حضرت عمر نے ان کا سر گھسا دیا کہ دیکھ لو اچھی طرح. فرفع طرف الثوب, حضرت عمر نے کپڑے کا ایک کنارہ اٹھایا, تو میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کھراٹے نکل رہے تھے, کھراٹے کی آواز نکل رہی تھی. اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جوان اونٹ جس طریقے سے کھراٹے لیتا ہے, اس طریقے سے نزول وحی کے وقت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہو رہی تھی. پھر جب یہ وحی کا نزول مکمل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمرے کے متعلق سوال کرنے والے صاحب کہاں گئے, بلا ان کو. گویا کہ وہی نازل ہی اس لیے ہوئی تھی تاکہ سائل کو سوال کا جواب مل جاوے, اس لیے یہ وہی کا نزول ہوا تھا. تو جب وہی کا نزول مکمل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرے کے متعلق سائل صاحب کہاں ہیں, اور سائل کو بلا کے فرمایا اخلع انکل جبہ, اپنا جبہ ذرا اتار دو, جبہ اتار دو, احرام میں سلا ہوا کپڑا ممنوع ہے اس لیے یہ جبہ تم اتار دو. لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے نیت کرنے کے بعد اتنی دیر تک جو جبہ پہن کر کے رکھا تو اس پر کوئی جنایت لازم نہیں ہوئی, کوئی صدقہ کوئی دم کا لزوم حضور نے نہیں فرمایا, تو اس کا جواب یہ ذہن میں رہے کہ دو انہوں نے ممنوعات کیے تھے، ایک تو جبہ پہنا اور دوسرا یہ کہ خوشبو لگا رکھی تھی، لیکن یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ تھا اس لیے جنایت قرار نہیں دیا گیا. اس کو کہتے ہیں ترخیص عند التشریع، یعنی نزول شریعت کے موقع کے اوپر رخصت، چونکہ اس وقت شریعت ابھی ابھی نئی نئی نازل ہو رہی ہے، نئے نئے احکام نازل ہو رہے ہیں، اسی لیے اس وقت ایسی تھوڑی بہت گنجائش دی جاتی ہے. اور اپنے بدن سے خوشبو کو دھو ڈالو، خوشبو کا نشان دھو ڈالو، ون کی سفرتا، اور جو زرد ڈبا لگا ہے نا وہ زرد ڈبا بھی اچھی طریقے سے صاف کر دو. وسنا فی عمرتی کا کما تسنا فی حج کا، اور اپنے عمرے کے اندر ایسا ہی کرو جیسا کہ تم حج کے اندر کہو. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا نا کہ وسنا فی عمرتی کما تسنا فی حج، یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. اب اس جملے کا کیا مطلب؟ کہ عمرے میں وہی کام کرو جو کام تم حج کے اندر کرتے ہو. نمبر ایک، ممنوعات احرام سے بچنا مراد ہے، کہ حج کے اندر جو ممنوعات ہے وہی عمرے کے احرام کے بھی ممنوعات ہے، اس کا لحاظ رکھو. نمبر دو، دوسرا مطلب، وقوف عرفہ، مزدلفہ، مینا، یہ چند بڑی چیزوں کو چھوڑ کر کے حج میں جو اعمال کرتے ہو وہی اعمال عمرے کے اندر بھی انجام دو. نمبر، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ عمرے کے ارکان کے اندر ایک ہے احرام باندھنا، دوسرا ہے طواف کرنا، تیسرا ہے سعی کرنا، اور چوتھا ہے حلق یا قصر کرنا. یہ ہیں اس کے اعمال. تو گویا کہ یہ بڑے بڑے اعمال میں حج اور عمرہ دونوں قدر مشترک ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان کو اعمال حج کا پہلے سے علم تھا، تو ہی تو حضور نے تشبیہ دی کہ جیسے حج میں کرتے ہو ایسا تم عمرے کے اندر کرو. تو پہلے سے زمانے جاہلیت سے ان کو حج کے اعمال معلوم تھے، اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی حج کے موقع پر سلے ہوئے کپڑے اور خوشبو سے لوگ احتراز کرتے تھے. البتہ عمرے کے اندر لوگ غفلت برتتے تھے، اس میں سلے ہوئے کپڑے بھی پہن ڈالتے تھے، خوشبو وشبو بھی لگا ڈالتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص تاکید فرمائی کہ نہیں بھائی نہیں، تم جو عمرے میں تساہل برتتے ہو، غفلت برتتے ہو، یہ طریقہ غلط ہے. جس طرح حج میں اہتمام کرتے ہو کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، خوشبو نہیں لگاتے، اس طرح عمرے کے اندر بھی تم لوگ اہتمام کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا حاصل تھا کہ دونوں کا طریقہ اور دونوں کی پابندیاں قریب قریب ہے. اور بعض حضرات نے ایک اور مطلب بھی تیسرا بیان کیا کہ حج اور عمرہ دعاؤں کے اعتبار سے ایک دوسرے میں مشترک ہے. یعنی مثلا دو رکعت نماز ہم حج کے احرام سے پہلے پڑھتے ہیں، اس طرح عمرے کے احرام سے پہلے بھی پڑھو. قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ، حج کے احرام سے پہلے دو رکعت میں پڑھتے ہیں، اس طرح عمرے کے احرام کے اندر بھی پڑھو. احرام باندھنے کی بھی وہی ترتیب ہے، وہی دعائیں ہیں، لبیک بھی وہی ہے جو احرام میں ہوتی ہے، وہی حج کے اندر بھی ہوتی ہے. اس طرح دعا اور دیگر اعمال میں جو قدر مشترک بات ہے اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلوا رہے تھے. اب یہ روایت 1536 نمبر کے اوپر بھی ہے, وہاں 3 مرتبہ دھونے کی صراحت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے فقہائے کرام نے جو 3 مرتبہ دھونے والی بات لی ہے اس کی اصل ہے. اس طرح کی روایتوں سے اس کی اصل نکلے گی. جی. یہ دوسرے طریق میں جا کر ربط ہے ترجمۃ الباب سے, باقی پوری روایت کا مضمون الگ ہے. اب آئے روایت کا پس منظر سمجھو کہ حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے ایک سوال کر رہے ہیں. یہ سوال کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر تو یوں فرمایا گیا, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ, کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے فرمایا گیا, اور قرآن کے اندر صفا مروہ کا طواف کرنے کا تو کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ہے, کعبۃ اللہ کے طواف کا تذکرہ ہے, صفا مروہ کے طواف کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, نہ اس کا تاکیدی حکم ہے نہ تذکرہ ہے. اس لیے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا صفا مروہ کے طواف کے اندر کوئی گناہ ہے کیا؟ بس اس سوال کے جواب میں باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور بتلا دیا گیا کہ صفا مروہ کے چکر لگانا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. مزید بات سمجھو, عرب کے اندر مشرکین بھی قسم قسم کے تھے, کوئی ایک قسم کے مشرکین نہیں تھے. انصار مدینہ کا کیا طریقہ تھا؟ وہ منات کو بڑا قابل احترام مانتے تھے, منات دیوتا کو بڑا قابل احترام مانتے تھے. مشلل نامی ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں, وادی قدید کے قریب کے اندر, وہاں منات دیوتا کا عالیشان مندر تھا, اور انصار اسی منات دیوتا کی پرستش کیا کرتے تھے. جب ان کا دیوتا منات ہو گیا تو ان کو دوسرے دیوتاؤں کی پرستش اچھی نہیں لگتی تھی, اور اس زمانے کے اندر صفا اور مروہ کے اوپر اسف اور نائلہ کے مجسمے رکھے ہوئے تھے, صفا پر اسف کا اور مروہ پر نائلہ کا, دونوں کے مجسمے وہاں رکھے ہوئے تھے. وہ مجسمے اگرچہ ختم کر دیے گئے تھے, مورتیاں دونوں ہٹا دی گئی, لیکن اس کا طواف یعنی سعی کرنا یہ انصار کو ذرا بھاری معلوم ہوا, اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہاں دو بت رکھے ہوئے تھے, اور انصار کی عقیدت منات کے ساتھ زیادہ تھی, اور یہ اسف اور نائلہ ان کے عقیدے کے مطابق معبود نہیں تھے، کوئی خدا نہیں تھے، اور صفا مروہ پر یہی دو بت تھے. اگرچہ دوسرے قبائل مکہ والے یہ جو ہے ان دونوں دونوں بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن انصار کو بہت گرا گزرتا تھا، اسی لیے انصار نے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں یہاں بت تھے اور لوگ جاہلیت کے دور میں وہاں چکر بتوں کی وجہ سے کاٹتے تھے، بتوں کا طواف کرتے تھے، بتوں کی تعظیم میں جاتے تھے، تو اب اسلام لانے کے بعد بھی وہی کام کرنے کا؟ یہ انصار کے لیے تعجب کی چیز تھی، اس لیے انہوں نے سوال کیا. اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو حضرت عروہ نے حضرت عائشہ کو پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا اس آیت کے بارے میں آپ فرمانا چاہتی ہو، ذرا مجھے سمجھائیے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. شاعر اللہ کا ایک ترجمہ ہے کسی مذہب کی ایسی خاص علامت جس کو دیکھتے ہی پہچان لیا جاوے کہ یہ اس مذہب کا فرد ہے. کسی مذہب کی جو خاص علامت ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہی یہ کہا جائے، پہچان لیا جاوے کہ یہ اس مذہب کا فرد ہے، وہ اس مذہب کا شعار شاعر کہلاتا ہے. اور یہاں شاعر اللہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن جن مقامات کے اندر عظمت رکھی، جن مقامات کی تعظیم مسلمان کو کرنی ہے، جن مقامات پر عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے دین کی وہ واضح نشانیاں ہیں، وہ مقامات مراد ہے. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اب اس آیت کے بارے میں وہ کیا پوچھنا چاہتے تھے، حضرت عروہ کا پوچھنا یہ چاہتے تھے، فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. یعنی آیت کے ظاہر سے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جاوے مکہ حج یا عمرے کے لیے اور صفا مروہ پر طواف نہ کرے یعنی سعی نہ کرے تو اس پر کوئی جرم نہیں آئے گا، کوئی جرمانہ اور کوئی سزا نہیں آئے گی. آیت کریمہ کے ظاہر سے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مکہ جائے صفا مروہ کی سعی نہ کرے، وہاں چکر نہ لگاوے، تو اس پر کوئی جرمانہ عائد نہیں ہونا چاہیے. تو عائشہ نے فرمایا کلا، ایسا بالکل نہیں عروہ، کیسا سوچتے ہو تم، اگر معاملہ ایسا ہوتا جیسا تم کہتے ہو تو آیت کے الفاظ کیا ہوتے، فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، یوں الفاظ ہوتے. لیکن یہاں تو ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس لیے تمہاری سوچ غلط. یہ حضرت عائشہ نے ان کو سمجھایا حضرت عروہ کو. پھر حضرت عائشہ نے پورا شان نزول سمجھایا کہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی جو منات دیوتا کے نام پر لبیک پڑھتے تھے اور منات دیوتا کے نام پہ احرام باندھتے تھے اور اس کی پرستش کر کے اس کا نام پکارا کرتے تھے، جو قدید کے بالکل سامنے تھا. ابھی اس سفر میں وہاں حاضری ہوئی تھی، قدید بھی اور جہاں منات دیوتا ان کا تھا وہاں حاضری ہوئی تھی. وَقَانُوا يَتَحَرَّجُونَ، اور انصار اس بات سے بچتے تھے، ان کو تکلف ہوتا تھا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، وہی اصاف اور نائلہ کے بت کے مجسموں کی وجہ سے. جب اسلام آیا تو پھر انصار نبی، یعنی جاہلیت چھوڑی، کفر چھوڑا، شرک چھوڑا، ایمان قبول کیا، تو انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا، تو باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. قوس کی آیت کریمہ نازل ہوئی، معیشہ نے پورا شان نزول ان کو سمجھا دیا. اب آگے دوسرے طریق کے اندر کیا لفظ زائد آتا ہے، ما اطل اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ، ہو کوئی آدمی کا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صفا مروہ کی سعی نہ کر لے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے رب کہ صفا مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں صفا مروہ کی سعی واجب ہے، کوئی آدمی سعی نہ کرے اور ابھی مکہ کے قریب ہی ہوئے تو لوٹ کر آ جاوے، اور اگر کافی آگے نکل گیا تو دم کے ذریعے تلافی کر لے وے. اور ائمہ ثلاث رحمہم اللہ کے یہاں یہ سعی فرض ہے، اسی لیے ان کے یہاں تو دم سے تلافی نہیں ہوگی، مکہ واپس آنا ہی پڑے گا، وہاں تک تلافی ہوگی نہیں. جی عمرہ کرنے والا اپنے عمرے سے حلال کب ہوگا، اس مسئلے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منفردانہ رائے رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس یوں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی مکہ المکرمہ گیا، طواف کیا، بس احرام کھول دو، ہو گیا کافی، اتنا بعد میں صحیح کرتا رہے گا کہ احرام کھول ڈالے طواف کرتے ہی. ائمہ میں سے کسی نے اس قول کو نہیں لیا، کوئی اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات تو یہاں تک قائل ہے کہ کوئی آدمی مکہ المکرمہ حرم میں پہنچ گیا احرام کھول لے رہے، اس کے لیے گنجائش ہے، حمال ارکان بعد میں کرتا رہے. تو بس کی یہ بھی رائے ہے، لیکن ائمہ اس کو لیتے نہیں ہیں. جمہور ائمہ کے نزدیک اس کے لیے طواف صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد ہی وہ احرام کھولے گا. جی صلی اللہ علیہ وسلم اتار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جابر سے نقل کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو عمرہ بنا دو، یعنی نیت بدل دو، ویطوفو، اور وہ لوگ صفا مروہ کی سعی کر لے وے، یعنی طواف سعی سب سے وہ لوگ فارغ ہو جاوے. غرض یہ کہ طواف صفا مروہ کی سعی سارے اعمال کر لے وے، پھر بال کٹواوے یا یہ کہ حلق کرواوے، تب جا کر کے وہ آدمی حلال ہوگا. جی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حجت الوداع کا واقعہ نہیں ہے، عمرۃ القضاء کا واقعہ معلوم ہو رہا ہے. اللہ عینی نے اسی کو راجح فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، یعنی عمرۃ القضاء، اور ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے طواف فرمایا اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ طواف کیا، صفا مروہ تشریف لائے، ہم بھی حضور کے ساتھ صفا مروہ پر آئے۔ بس ترجمۃ الباب یہ ہے کہ عمرے میں صفا مروہ بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل عمل جاری رکھا۔ معلوم ہوا کہ عمرے سے حلال ہونے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، تب حلت ہوگی۔ اور ہم مکہ والوں کے شر سے بچنے کے لیے حضور کو پردہ کیے ہوئے تھے، آڑ کیے ہوئے تھے کہ کوئی مکہ کا مشرک حضور کو تیر نہ مار دے وے۔ تو مکہ والوں سے ہم آڑ کیے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کوئی کافر تیر نہ چلا دے وے۔ اس واسطے صحابہ اس عمرۃ القضاء کے موقع پر آگے پیچھے رہتے تھے، حضور نے 3 دن قیام فرمایا تھا، آگے پیچھے رہتے تھے، چھپائے رہتے تھے تاکہ کوئی شریر شرارت نہ کر دے وے۔ فقال له صاحب لی، تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا عبداللہ ابن ابی اوفا سے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تھے عمرۃ الغزا میں؟ نہیں، حضور عمرۃ الغزا میں کعبہ میں داخل نہیں ہوئے۔ دو بڑی وجہ تھی، ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت کعبہ میں مورتیاں تھیں ابھی، اور دوسری وجہ یہ کہ غیروں کا تسلط تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف نہیں لے گئے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صحابہ آگے پیچھے کیوں رہے؟ یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، پھر صحابہ کیوں آگے پیچھے رہے؟ تو بعض حضرات مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس یہ نفس کے متعلق ہے کہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا، آپ کی جان پامال نہیں کر سکے گا، لیکن مادون نفس کے جو خطرات تھے کہ حضور کو زخم لگ جاوے، حضور کو کوئی مار دے وے، تو مادون نفس کے خطرات سے بچنے کے لیے صحابہ آگے پیچھے چلتے تھے۔ اور ایک جواب آسان یہ بھی دیجیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حفاظت تو کریں گے، لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا کے اندر کچھ اسباب تو اپنانے پڑتے ہیں، اور اس وقت پر شدید خطرات تھے کہ عمرۃ القضاء کے لیے جب حضور تشریف لے گئے تو یہ لوگ حملہ کر دے رہے، اس لیے اسباب کے درجے میں یہ لوگ آگے پیچھے چلتے تھے صحابہ۔ قال فحدثنا ما قال لخدیجۃ، راوی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے، تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے راوی پوچھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے متعلق جو بات فرمائی تھی وہ ذرا سنا ہونا، خدیجہ کے بارے میں جو حضور نے فرمائی تھی، تو فرمایا بشیرو خدیجہ، خدیجہ کو خوشخبری دے دو جنت کے اندر قصب کے ایک مکان کی۔ قصب کا مکان، قصب کا معنی ہوتا ہے ون پیس موتی، یعنی ایک بہت بڑا موتی، اور موتی کو کھود کر کے تراش کر کے اندر محل بنایا گیا ہوگا، کا ایک عظیم موتی جس کو تراش کر محل بنایا گیا، اس کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دے دو کھوکھلا کر کے۔ لا صخب فیہ ولا نصب، اس محل کے اندر شور گل تھکن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے جنت کوئی احکام کی جگہ نہیں ہے، پھر بھی جنت میں شور و گل نہیں ہے، تو یہ تو احکام کی دنیا ہے، یہاں رات دن احکام بجا لانے کے ہیں، تو پھر شور گل کرنے کا ٹائم اچ کہاں ملتا ہے؟ اسی لیے سوچنا چاہیے جو آدمی احکام پورا کرنے میں لگے رہے उसको शोरगुल का मौका मिलेगा नहीं। नवरा.com के जितने ग्रुप के लोग हैं, उन सब को शोरगुल करने का मौका मिलता है, औरों को थोड़ा ही मौका मिलता है। दुनिया के अंदर, घर के अंदर जब लोग जमा होते हैं तो शोरगुल हो ही जाता है। इसी तरह तामीर के वक्त भी शोरगुल होता है, लेकिन जन्नत के अंदर जो ये महल होगा इसमें कोई शोरगुल नहीं होगा, उससे वो मकान जो है पाक होगा दुनियावी आफतों से, और थकान भी नहीं होगी। दुनिया में तो आदमी खाते खाते भी थक जाता है, सोते सोते भी थकता है। बस मर्तबा किसी को पूछो ने कि भाई क्या हाल है, बस ये 15वीं रोटी चल रही है, अब खाते खाते थक चुका हूँ, अब मैं उठ जाऊंगा, बहुत खा लिया मैंने। बस लोग सोते सोते थक जाते, भाई क्या कर रहे हो, काखा दिन हर घंटे में सबक में सो सो में करता हूँ, अब बस दस्तार बंदी होगी उठ जाऊंगा मैं, अब फिर नहीं सोऊंगा मैं, बहुत सो लिया पूरा साल, इतने साल पढ़ाई के दौर में, अब उठ जाऊंगा, अब मैं नहीं सोऊंगा, तो बहुत थक गया मैं सोते सोते पूरी पढ़ाई के दौर में। तो इस तरह दुनिया में आदमी सोने के अंदर भी थक जाता है, जन्नत में ऐसा नहीं है। बस इस रिवायत में एक तो सफा मरवा की सही ये जरूरी है उम्रे के लिए मालूम हुआ, और माँ खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम और मर्तबा भी जाहिर हो गया। जी तलवा को बाज मर्तबा कहता हूँ कि देखो मदरसे में अपने मुशफिक असातिज़ा की ज़ेरे तरबियत अपनी इस्लाह कर लो, वरना जाहिल मुतवल्ली इस्लाह करेंगे। अगर यहाँ इस्लाह नहीं की तो फिर जाहिल मुतवल्ली इस्लाह करेंगे, होता है ना ऐसा? और सब बहुत देर से आते हैं ना नमाज में, जाहिल मुतवल्ली फिर कहेगा, और सब तुम तो कुरान बराबर नहीं पढ़ते हो, बहुत लंबा भी नहीं पढ़ते हो, और सब सीधे मिलेगा तुम्हारे पैर तो उठा दिए तो उड़ जाते हैं, जाहिल मुतवल्ली इस्लाह करेंगे, और सब घेराजरी बहुत करते हो ना तुम। तो मदरसे में मुशफिक असातिज़ा और मुंतजिमीन की ज़ेर तरबियत इस्लाह कर लो, इसी में फायदा है, वरना भी जाहिल मुतवल्ली हर तरह की इस्लाह करेंगे वो। जी حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا, کعبۃ اللہ کا طواف کیا, لیکن ابھی صفا مروہ کے اس نے چکر نہیں لگائے, بی بی کے پاس جانا چاہتا ہے, جلد باز آدمی ہے, تقاضا ہے, اس کو کیا کرے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سیدھا جواب نہیں دیا, انڈائریکٹ جواب دیا, کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لائے, سات چکر لگائے کعبۃ اللہ کے یعنی طواف کیا, پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز ادا فرمائی, پھر صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے, بس یہ ہو گیا جواب. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں کسی عمل سے فصلہ نہیں کیا, تو تم کیوں درمیان میں فصلہ کرنے کی سوچتے ہو؟ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے, لہذا تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بس طواف کرو, سعی کرو, پھر احرام حلق یا قصر کروا کر کے, احرام کھول کر کے پھر جو ہے عطا امرأۃ پر عمل کرو, اس سے پہلے اتاول مت کرو. جی
ولو سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
یہ سری سوال ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں, لا یقربنہا, جمع بھی نہیں, مقدمات جمع بھی نہیں, یہاں تک کہ صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ. ہاں ساتھ لے کے عمرہ کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. جی
الطارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنهما عن اجمعين قال قد قال النبي
صلى الله عليه وسلم
قال احدثت قلت نعم قال بما احدثت قلت لبيك به ذلك الى النبي
صلى الله عليه وسلم
قال احسنت صف بالبيت وبالصفا والمروه ثم احل فصفت بالبيت وصفت بالصفا والمروه ثم اتيت امراه من قيس فقالت راسي ثم هللت بحدي فقلت اكتبيه حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي
صلى الله عليه وسلم
حتى يبلغ الهدي محلة.
یہ طارق ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنا واقعہ سنایا. یہ یمن تھے, یہ بھی یمن کے ایک علاقے کے اوپر حضور نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا. کوئی اصول شاسی سے اپنے قصہ پڑھ رہے ہیں وہ بیما تقضی اور جو ہے دوسری چیزیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی ایک علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا تھا, حضرت علی کو بھی ایک علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. یہ سب لوگ یمن سے ڈائریکٹ مکہ آئے تھے, وایا مدینہ نہیں کیا تھا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی یمن کے اس علاقے سے جہاں کے وہ گورنر تھے وہیں سے ڈائریکٹ حجت الوداع میں آئے. تو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطحا محسب میں پہنچا, حضور وہاں تھے اور میں حاضر خدمت ہوا. وہو منیخن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے اونٹ بٹھانے ہی والے تھے, یعنی بس اونٹ کو بٹھا ہی رہے تھے, اونٹ کو بٹھانے ہی والے تھے. اس حال میں میں پہنچ گیا. فقال, حضور نے پوچھا حج تھا کیا ابو موسیٰ, ہم آپ نے ہمارے ساتھ حج کیا؟ ظاہر ہے اتنا بڑا مجمع تھا حجت الوداع میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو انفرادن کیسے مل پاتے؟ کل تو نام, حضور میں نے آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر لی. حضور نے پوچھا کیسا احرام باندھا تھا؟ بس دیکھیے حضرت علی کا بھی وہی جواب اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی وہی جواب. یہ عشق کیا جواب دیا, لبیک باحلال کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ایسا احرام میرا. اور دوسرے طرق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے ان کو قربانی کے متعلق بھی پوچھا تھا کہ قربانی ساتھ لائے ہو نہیں لائے ہو, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لایا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسند, ٹھیک کام کیا, یعنی تم نے میری طرح نیت کی ہے, ٹھیک کام کیا. اب تم کیا کرو, طواف کر لو کعبۃ اللہ کا, صفا مروہ کی صحیح کر لو, پھر احرام کھول دو. تو کہا میں نے حضور کی ہدایت کے مطابق طواف کیا, صفا مروہ کی صحیح کی, احرام کھول دیا, وہ مقدر ہے. پھر آگے والا عمل بتلا دیا کہ میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس پہنچا, معلوم ہوا وہ ان کی محرم تھی. ففلت رأسی, اس نے میرے سر میں سے جوئیں نکالی. یہ عمل بھی میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے بال میں سے جوں ڈھونڈے ہوئے. تو کہا وہ اس نے جو ہے میرے سر میں سے جوں نکالی. ثم احللت بالحج, پھر میں نے حج کا احرام باندھا. کہا بس جو طریقہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا میں ہمیشہ لوگوں کو اس کے مطابق فتویٰ دیتا رہا, مسئلہ بتاتا رہا. اب زمانہ آ گیا حضرت عمر کا دور خلافت، یعنی وہ بات پوری ہو گئی، آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، خلافت صدیقی بھی ہو گئی، یہاں حدیث پوری. اب واقعہ آ رہا ہے حضرت عمر کے دور خلافت کا، کہ حضرت عمر کا دور خلافت آیا. حتی کان فی خلافت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا. فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل اپنی دور خلافت میں ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ دیکھو جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے آئے نے حج ہی کرے، عمرہ کوئی نہیں کرے، یہ حکم جاری کیا تھا. اب کون پوچھے حضرت عمر کو کہ آپ نے یہ نیا آرڈر کیوں جاری کیا؟ اس لیے کہ حجۃ الوداع میں ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی کہ جنہوں نے عمرہ بھی کیا تھا حج بھی کیا تھا، لیکن حضرت عمر نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ صرف حج کرنے کا، کوئی عمرہ نہ کرے، تو کون سوال کرے حضرت عمر کو؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بے تکلفی تھی، تو موقع پا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سوال کیا امیر المومنین حضرت عمر کو دوستانہ تعلق سے، حضرت عمرے کا کیوں منع کرتے ہو حج میں، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ میں نے خود حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل سیکھا ہے، یعنی جب میں یمن سے آیا محصب میں حضور کی ملاقات ہوئی، حضور نے مجھے پوچھا احرام باندھا، میں نے کہا باندھا، کیسا؟ کہا آپ کے جیسا. پھر حضور نے مجھے یہی پوچھا کہ قربانی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے قربانی. تو حضور نے مجھے یہی بتلایا کہ چلو ایسا کرو کہ طواف کر لو، صفا مروہ کی سعی کر لو. تو حضور نے جیسا بتایا ایسا میں نے کیا، میں نے احرام کھول دیا، پھر میں نے نیا احرام باندھا. اچھا، تو کہا حضور نے تو مجھے یہ بتلایا تھا اور آپ مجھے منع کر رہے ہو، سب کو منع کر رہے ہو، یہ کیسا قانون آپ نے جاری کیا؟ بس اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، ان اخذنا بکتاب اللہ فإنه یأمرنا بالتمام، کہ اگر ہم قرآن مجید پر عمل کرے تو قرآن تو ہم کو حکم دیتا ہے پورا کرنے کا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ پورا کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی دیتے ہیں کہ جس چیز کا احرام باندھو وہ پورا کر لو، تبدیلی مت کرو. تو جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا وہ عمرہ پورا کرے، جنہوں نے حج کا احرام باندھا وہ حج پورا کرے، کوئی اس میں تبدیلی تغیر نہ کرے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھو، وہ بھی ایسا تھا کہ آپ قربانی ساتھ لے کر آئے تھے تو آپ تو ڈائریکٹ 10 تاریخ کو قربانی ہونے کے بعد آپ نے احرام کھولا اور آپ احرام سے فارغ ہوئے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کا حکم لے ہوئے تو وہ تو ہم کو حکم دیتی ہے جو عمل شروع کیا ہو اس کا پورا کرنے کے لیے، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو لے ہوئے تو حضور تو حلال نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ قربانی ہو گئی وہاں تک حضور حلال نہیں ہوئے. دراصل بات یہ تھی سمجھنے کی چیز کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ممانعت فرمائی تھی اس کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ جو آدمی اشہور حج کے اندر مکۃ المکرمہ آوے، پھر عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، دونوں عمل ایک ساتھ نہ جوڑے. حضرت عمر کا منشا یہ تھا حج کے لیے آؤ، صرف حج کرو چلے جاؤ، عمرے کے لیے مستقلاً سفر کر کے آؤ اور الگ تھلگ عمرہ کرو. اس لیے کہ اگر تم حج کے ساتھ عمرہ جوڑ دو گے تو آئندہ عمرے کے لیے آنے کی رغبت کم ہو جائے گی، کہ آدمی سوچے گا میں نے تو عمرہ کیا جو ہے نا، اب کیا جانے کا، اور صرف حج کرو گے تو آئندہ عمرے کے لیے آنے کی دل میں رغبت رہے گی. اور حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ آباد رہے، حرم مقدس آباد رہے، ورنہ تو لوگ کیا ہوگا کہ حج کے زمانے میں عمرہ کر کے چلے جائیں گے اور اکھا سال پھر جو ہے وہاں خالی خالی رہے گا. اسی لیے کہ بھائی عمرہ کرنے کے لیے الگ سے آؤ. تو گویا آپ کا یہ حکم جو جاری ہوا تھا یہ شرعی حکم نہیں تھا، مصلحتن آپ نے یہ حکم جاری فرمایا تھا حرم مقدس کی آبادی کے لیے. اور ایک منشا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جس قدر مشقت برداشت کر کے آئے گا اور جس قدر خرچ زیادہ کرے گا اس قدر ثواب زیادہ کمائے گا. حج کے ضمن میں عمرہ کر ڈالے گا تو عمرے کے لیے الگ سے خرچہ کرے گا نہیں، جھچکے گا. اسی لیے کہ بھائی تو مستقل عمرہ کرنے آنا نہیں، تاکہ تیرے پیسے جو ہے نا مہابلیشور کے بجائے مکہ میں لگے، ادھر ادھر کے ٹور کے بجائے مکہ میں لگے. اسی لیے تیرے پیسے صحیح جگہ خرچ ہوئے نہ تو جو ہے ثواب زیادہ کماوے، اور تو ادھر ادھر گھومے پھرے اس کے بجائے جا مکہ نہ وہاں تھپ تو تجھے ثواب بھی ملے گا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا. باقی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدلنے کا حکم دیا، وہ اس سال خاص تھا، اس سال کے لیے خاص تھا. اور بعد والے زمانے کے اندر گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ حج ہی کا احرام باندھ کے آؤ، عمرے کا احرام نہ باندھو، الگ تھلگ آنا. دیکھو یہ نفس جواز کا کلام نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ مصلحت کا کلام ہو رہا ہے. حضرت عمر نے مصلحت کے پیش نظر یہ حکم جاری فرمایا. جی یہ عبداللہ ابن کیسان حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے مولا ہے، آزاد کردہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے میری مالکہ حضرت اسماء کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی حضرت اسماء حجون سے گزرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک بھیجتی تھی. کہ حضرت اسماء حجون یعنی جنت المعلیٰ، مکہ المکرمہ کا جو قبرستان ہے اسی کو حجون کہا جاتا ہے، وہ ایریا حجون کا. تو کہا جب بھی حضرت اسماء وہاں سے گزرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی. لقد نزلنا معه ها هنا، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مقیم تھے. اس چیز کو یاد کر کے وہ درود بھیجتی تھی. معلوم ہوا کہ بڑوں کے ساتھ اپنا کوئی یادگار واقعہ ہوا ہو تو اس کو اس طرح عظمت اور قدر سے یاد رکھنا چاہیے. تو حضور کے ساتھ ان کا یہاں قیام ہوا تھا اس لیے اس کو یاد کرتی اور درود بھیجتی تھی. وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، ان دنوں میں ہم غریب تھے، غربت تھی ہمارے پاس، کوئی زیادہ مالداری نہیں تھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبی عمر پائی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر بنے ان کی خلافت کے دور کے اندر وہ آ گئی تھی مکہ المکرمہ، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے مکہ کی ہجرت کر لی تھی، اور جب حجاج نے آپ کو سولی پہ لٹکایا تو وہاں سے وہ گزری تو کچھ ناراضگی کے کلمات بھی آپ نے فرمائے اور وہ کلمات حجاج کو پہنچے، تو پھر اس نے جلدی سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش مبارک کو اتروا کے دفن کروایا تھا، ورنہ اس نے جلدی دفن نہیں کروایا تھا، لاش کو وہی سولی کے اوپر لٹکا کر کے رکھا تھا. حضرت اسماء کی تنبیہ والا جملہ جب پہنچا تب اس نے لاش کو اتروایا تھا. قلیل زہرنا، ہمارے پاس سواریاں بھی کم تھی. قلیلۃ ازوادنا، ہمارے پاس توشہ بھی بہت. قلیلۃ ازوادنا، توشہ بھی کم تھا. فاعتمرت انا، میں نے عمرہ کیا اور میری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عمرہ کیا اور حضرت زبیر نے بھی عمرہ کیا اور فلاں فلاں اور بھی بہت سارے انہوں نے جو ہے نام گنوائے. فلما مسحنا البیت احللنا، سو جب ہم نے کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگایا تو ہم نے احرام کھول دیا. ثم احللنا من العشی بالحج، پھر جب حج کا موقع آیا تب ہم نے دوبارہ احرام باندھا. بس وہ حجۃ الوداع کے اندر جو طریقہ انہوں نے کیا تھا اس کی طرف حضرت اسماء اشارہ کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے صفا مروہ کی سعی کی اور جن کا عمرے کا احرام تھا انہوں نے احرام کھول دیا تھا، اور انہی لوگوں نے احرام کھولا تھا جن لوگوں کے پاس حدی کے جانور نہیں تھے، انہوں نے احرام کھولا تھا. اور پھر جب حج کا وقت آیا تب ہم نے نئے سرے سے احرام باندھا. اب یہ جو لفظ آیا نے فلما مسحنا، تو بعض حضرات نے بس اس سے یہ بات مسلک قائم کیا کہ حرم پہنچتے ہی آدمی حلال ہو جاتا ہے اور احرام کھول سکتا ہے بعد میں اعمال کرے، لیکن یہ جمہور کے مسلک کے خلاف ہے. مسحنا البیت کا معنی لے لو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، تو اس صورت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے مسلک کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ مسحنا البیت، کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگایا یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کیا. اور جو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک امت کے اندر کسی نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ جمہور تو یوں کہتے ہیں کہ مسحنا البیت کا کیا معنی کرنے کا، کہ عمرے کے متعلقہ تمام کام انجام دے دیے. مسحنا البیت، عمرے کے جو ضروری ارکان ہیں سارے انجام دے دیے. اور وضاحت اسی لیے نہیں کی، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایک آدمی احرام باندھ کر کے مکہ المکرمہ جائے تو کیا کیا کرنے کا، کس کو معلوم نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. اس لیے پوری تفصیلات نہیں بتلائی کہ گئے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، بال کٹوائے، احرام کھولا، یہ سب بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ثم احللنا من العشی بالحج، پھر حج کا موقع آیا تو ہم نے حج کا احرام باندھا. جی آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے نا، زوردار جذبات کے ساتھ جاتا ہے، اتنی عبادت کروں گا، فرشتوں سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور اتنی نیکیاں کروں گا، اتنے طواف کروں گا، اتنے عمرے کروں گا، بڑے بڑے عزائم لے کے جاتا ہے. مکہ میں 50 طواف تو پکے اپنے، روز کا ایک عمرہ بھی اپنا پکا، اکھا قرآن بھی نزول وحی کی جگہ مکہ میں بھی پڑھوں گا، مدینہ میں بھی اکھا قرآن پڑھوں گا، ایسے بڑے بڑے عزائم لے کر جاتا ہے. لیکن جب واپسی ہوتی ہے نا تو ایک دم ڈھیلا ہو جاتا ہے، چونکہ واپسی کے اندر گھر یاد آ رہے ہیں، گھر والے یاد آ رہے ہیں، تو اس وقت کے اوپر بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے. یعنی جاتے وقت وہ ذکر کا اہتمام کرے گا، عبادات کا اہتمام کرے گا، واپسی میں سب کی چھٹی، کہ ذکر ابھی چھوٹ رہا ہے، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے اور اس میں بھی غفلت اور کوتاہی شروع ہو جاتی ہے. تو امام عالی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے اہمیت دلا رہے ہیں، بھائی جاتے ہوئے بھی ذکر کرو، واپسی میں بھی ذکر کرو، پورا سفر گھر پہنچنے تک مقدس سفر ہے، پورے سفر میں کسی موقع کے اوپر بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے امام نے باقاعدہ یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا. تو تقریر میں ایسا کہتے ہیں لوگوں کو کہ حاجی جاتا ہے تو لبیک لبیک لبیک، نہ مکہ جا کے البیک البیک البیک، اور واپس آتا ہے تو میرا بیگ میرا بیگ، چونکہ وہاں ایئرپورٹ پر بھی نہیں، یہاں ایئرپورٹ پر بھی میرا بیگ ہی کی تسبیح چلتی ہے. وہاں یہ کہ میرا بیگ کسٹم میں پاس ہو جائے، لگیج میں نکل جائے، نہ بامبے میں یہ کہ میرا بیگ آیا کہ رہ گیا. یہ تو یہ ہے حاجیوں کا حال، معتمرین کا، جاتے ہوئے لبے نہ وہاں جا کے البے نہ واپسی میں میرا بے، یہی ہوتا ہے چکر حاجیوں کا. تو یہاں اہمیت بتلائی جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمرہ بھی ایک جہاد ہے، جس طرح جہاد کے لیے قرآن میں حکم دیا گیا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، تو کہا عمرے کے سفر میں بھی اس پر عمل کرو، واذکروا اللہ کثیرا کے اوپر، یہ بھی ایک مثل جہاد سفر ہے، اس میں بھی کثرت سے ذکر ہونا چاہیے. تو واپسی میں گھر اور گھر والوں کی یاد اور شوق وطن، جلدی پہنچنے کی فکر، اسی لیے انسان جو ہے ذکر وغیرہ چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے امام عالی مقام نے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے اس مضمون کی طرف توجہ دلوائی اور اس پر ہمارے بعض شرائع کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ابھی فرمایا نے روایت کا لفظ ثم احللنا من العشی بالحج، اس روایت کے اوپر آ کر ابواب العمرہ مکمل ہو گئے. اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں لوٹنے کے آداب، کہ لوٹنے کے مسائل، اور وہ بھی صرف عمرے کے ساتھ خاص نہیں، حج سے واپسی میں آدمی کا کیا طور و طریق ہو، عمرے سے واپسی میں کیا طور و طریق ہو، جہاد اور دینی سفر سے واپسی کا کیا طریقہ ہو. اسی لیے بعض کہتے کہ اب یہاں سے آداب سفر کا بیان ہے، یہ بھی بعضوں کی رائے ہے. جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائبون تائبون عابدون ساجدون
عائبون. ہم لوٹ کے آ رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یعنی کہ اب غفلت ہماری بڑھے گی، بڑے وطن کی طرف لوٹ رہے ہیں، گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن ہماری انابت اور توجہ اللہ کی طرف ہے. ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے. اور جو ہے تائبون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ واپسی میں خلاف شرع کام سے ہم توبہ کرتے ہیں، جتنے بھی کام ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، نامناسب ہے، ایسے کام سے ہم رجوع کرتے ہیں. چونکہ واپسی کے اندر آدمی بڑا غافل بن جاتا ہے، بہت سے لوگ تو وہیں ہاں داڑیاں منڈوا ڈالتے ہیں، جاتے ہوئے عزائم لے کے جاتے ہیں اور داڑھی رکھتے بھی ہے، لیکن جیسے اعمال ارکان سے فارغ ہوئے تو بعض مکہ میں، بعض جدہ آ کے، نہ بعض بامبے ایئرپورٹ سے باہر نکلوا کے پہلے عزم کے داڑھی صاف کرواتے ہیں پھر گھر آتے ہیں. اسی لیے تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ. اللہ نے اپنے دین کے غلبے کا جو وعدہ کیا ہے اللہ انہوں نے سچ کر کے دکھلایا. ونصر عبده, اور اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد فرمائی. اور آئندہ جو بھی اللہ کا بندہ بن کے رہے گا اللہ ہر ایک کی نصرت فرمائیں گے. وحزم الاحزاب وحده, غزوہ احزاب میں بھی اللہ نے اکیلے مشرکین کے متفقہ متحدہ لشکر کو ہرا دیا. وکف اللہ المؤمنین القتال, کوئی جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی. اللہ نے ہی تیز آندیاں بیچ کر ان کے خیمے الٹ دیے, مرعوب کر دیا, میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا ان کو. اور یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ کسی انسان کی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی اکیلے لشکروں کو ہرا دیتے ہیں. یا یہ کہ دعا, اے اللہ آپ اکیلے ہی لشکروں کو ہرا دیجئے نا, ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سب سے لڑنے جاوے, آپ ہی ان لوگوں کو ہرا دیجئے اور ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. دیکھیے یہ ہے واپسی کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آتے یا حج سے واپس آتے یا عمرے سے واپس آتے تو ہر چڑھائی ان کے اوپر, یعنی بلند جگہ پر چڑھنا ہوتا تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور یہ ذکر کرتے. معلوم ہوا کہ واپسی میں بھی حاجی صاحب ذکر کا سلسلہ جاری رکھے, غافل نہ ہو جاوے. معتمرین بھی اور دینی سفر سے لوٹنے والے بھی. جی